وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ اجلاس کی سائیڈ لائنز میں چینی ریاست کے نمائندہ وینگ یی سے ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے، جس پر چین کے دفتر خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مداخلت کرنے والوں کو خبردار کیا ہے. آگے چل کر ہم صدر ٹرمپ اور صدر روحانی کے درمیان اقوام متحدہ میں لفظوں کا تبادلہ اور آخر میں ایران میں دہشت گردی کے خلاف کانفرنس پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر ہمارا یہ سب سے بڑا موضوع بھی ہوگا، کیونکہ ہم چین اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں بات کریں گے اور اس سلسلے میں سی پیک کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ محمد جلیل اختر نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے. آئیے سب سے پہلے رپورٹ سنتے ہیں.
چینی وزیر خارجہ نے یہ بات نیو یارک میں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات میں کہی. دونوں رہنما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں، جہاں انہوں نے منگل کو سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی. چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں وانگ جی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کے اس نئے دور کا خیر مقدم کرتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد شروع ہوا ہے. لیکن چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک چین تعلقات میں مداخلت کرنے یا بعد اعتمادی پیدا کرنے کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. تاہم چین کے وزیر خارجہ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان سازشوں کے پیچھے کون ہے. تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ کا اشارہ ان بیرونی قوتوں کی طرف ہو سکتا ہے جو پاکستان میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کرتی آ رہی ہیں. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اور بہت سارے ایکسٹرنل پاورز ایسے ہیں جو ان باتوں کو ظاہر ہے جن کو سی پیک پسند نہیں ہے اور ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان حکومت اور چینی حکومت میں کوئی بھی سی پیک کے اوپر کوئی بھی اور کسی قسم کا اختلاف ہے.
چینی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سی پیک منصوبوں کے از سر نو جائزے اور ان منصوبوں میں بڑی تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. تاہم نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان کوئی اختلاف ہے.
پاکستان کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ چین کے کوئی بھی تحفظات ہیں، کیونکہ چین نے ابھی واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، بلکہ وہ سی پیک میں مزید پیسے بھی لگانے کے لیے تیار ہیں. وہ صرف جو نئی حکومت ہے اس حوالے سے جو بھی ان کی تحفظات ہیں کہ کچھ پروجیکٹس کو کن کن صوبوں میں مزید تعینات کیا جائے، وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ نئی حکومت کس راہ پہ ان کو اور کس لائے عمل پہ چلائے گی.
چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے نیو یارک ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان اور چین کو اقتصادی راہداری منصوبے کو آگے بڑھانے، تجارت کے فروغ اور غربت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھنی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام تک ان کے ثمرات پہنچ سکیں. گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد نے سعودی عرب کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے. گو کہ پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ اس نے چین کو اس فیصلے پر اعتماد میں لیا ہے، لیکن تاحال چین کی طرف سے پاکستان کے اس اعلان پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. ذرائع ابلاغ میں آنے والی بعض خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھے گی اور ان منصوبوں سے متعلق پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. منگل کو بھی نیو یارک میں ہونے والی ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ کو بتایا کہ حالات میں تبدیلی کے باوجود پاکستان اور چین کے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، تو ہم سی پیک اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی سے ابتدا کرتے ہیں. کرنل آفریدی، ہم کچھ متضاد خبریں سن رہے ہیں. ایک طرف تو جو پاکستانی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی سرکار نے کچھ کٹوتی کی ہے سی پیک منصوبوں میں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور چینی نمائندہ جب یہاں ملے نیو یارک میں تو یہ نظر آیا کہ دونوں ملکوں کے بیچ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ بالکل اسی طرح چلے گا جیسے پہلے چل رہا تھا یا شاید اس سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ. آپ ہمیں صحیح جو اس وقت پوزیشن ہے وہ بتائیں.
دیکھیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بہت وائبل پروجیکٹ ہے اور جو کہ چائنا کے لیے بھی وائبل ہے اور پاکستان کے لیے بھی وائبل ہے. اب اس میں چونکہ یہ معاہدہ تخصیص کیا تھا پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے, لیکن امپلیمنٹیشن جو اس کی تھی وہ پھر مسلم لیگ نون نے کی تھی. تو اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ جو پروجیکٹس تھے ان میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, لیکن معاہدہ یا اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ اس کا سلو ہونا یہ بالکل میرے ذہن نہیں مانتا ہے اور نہ ایسا ہوگا. بلکہ میں تو چونکہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے اس سی پیک پروجیکٹ کو بہت سلو رکھا تھا, میں تو کہتا ہوں کہ ابھی 5 سال میں تو گوادر پورٹ بھی آپریٹ ہو جانا چاہیے تھا, اسپیشل اکنامک زون بھی بننے چاہیے تھے اور پاور پلانٹس بھی لگنے چاہیے تھے. 5 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. میں تو اس میں ابھی تیزی دیکھ رہا ہوں, اس میں اب کوئی رکاوٹ بھی نہیں مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آف کورس جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اسپیشلی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف انڈیا جس کی طرف اشارے جاتے ہیں وہ ان کی اپنی ریڈنگ ہے, لیکن میرے اپنے انالیسس میں یہ منصوبہ اور بھی تیز ہوگا اور اس پہ اور بھی زیادہ کام ہوگا. ہاں اگر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو اس پہ کوئی شک و شبہ تھے کہ پرانے کیا اس کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو ہر گورنمنٹ کرے گی, جو بھی نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ پسند کرے گا جو پروجیکٹ ہے اس کے منصوبے اس کے پلاننگ کی طرح چلے. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور نہ عمران خان اس منصوبے کو روکے گا.
ہم چلتے ہیں بلوچستان جہاں سے دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد نے ہمیں جوائن کیا ہے. میجر زمرد, سی پیک کے حوالے سے ہمارے پاس جو تازہ اطلاع ہے وہ یہ کہ بلوچستان سرکار نے طے کیا ہے کہ جو لیویز فورس ہے سی پیک کے لیے اس کے لیے ایک نیا یونٹ قائم کرے گی جو اس کو تحفظ دے گا. یہ بتائیے کہ ایسا کرنا, ہم جانتے ہیں کہ کوئی 8 ارب جو ہیں روپے اس پر خرچ آ جائیں گے, یہ کام کرنا کیوں ضروری ہو گیا تھا سرکار کے لیے؟
دیکھیں بنیادی طور پہ تو اس یہ جو بات ہوئی تھی, یہ جب ہمارے چیف منسٹر نواب ثناء اللہ زرعی تھے تو یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا تھا کہ لیویز کو امپاور کیا جائے ان پرٹیکولر ایریاز میں, کیونکہ بی اے ایریا اور بی ایریا کا ایشو ہے اور یہ جتنا بھی آپ سوراب سے جب نکلتے ہیں تو یہ سارا بی ایریا میں آتا ہے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا تھا, بٹ پرٹیکلی اس پہ امپلیمنٹیشن کا کانسیپٹ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے, کیونکہ جو بجٹ بھی آیا اس میں بھی پیسہ نہیں رکھا گیا. اور ایک اور ایشو بھی بلوچستان میں جو بڑا فریکوینٹلی ڈسکس ہوتا ہے کہ جی بی ایریا ختم کیا جائے اور لیویز کا کانسیپٹ بھی ختم کیا جائے, کیونکہ لیویز کا جو امپیکٹ ہے وہ اس شدت سے نہیں ہو سکتا سیکورٹی میں جس شدت سے آپ کی ایف سی کر رہی ہے یا آرمی کر رہی ہے. تو یہ فی الحال ایک آئیڈیا ہے, مگر اس پہ ابھی تک کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں بنایا گیا جو آن گراؤنڈ نظر آئے. نہ پیسہ بجٹ میں آیا آج تک نواب ثناء اللہ کے بعد, قدوس جو وزیر اعلیٰ تھے پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر ہیں, ابھی جام صاحب آئے ہوئے ہیں. تو مطلب اس پہ کوئی ایز سچ سالڈ اور کنکریٹ قسم کا ڈیسیجن ابھی تک نہیں آیا, کیونکہ اس لیے کہ پرٹیکلی یہ وائبل نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے نہیں لگتا کہ آلریڈی جو ایف سی ہے ایف سی کو 2 زون میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, ایک ساؤتھ اور ایک نارتھ. تو پوری ایک ایف سی اسٹیبلش کی گئی ہے جو تربت میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے. تو وہ بنیادی طور پہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, تاکہ کیونکہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے نا وہ ایک گام پولیس یا لیویز اس کو مینیج کر سکے. اسی وجہ سے فوج اور ایف سی کو انوالو کیا گیا اور ابھی تک اس پہ کوئی ایز سچ اسٹرانگ قسم کی امپلیمنٹیشن کے کوئی آرڈرز نہیں آئے ہیں, نہ بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے نہ کچھ رکھا گیا, تو اس لیے اس بات کو صرف ایک سجیشن کے طور پہ لیا گیا ہے, سجیشن کے طور پہ بات کی گئی ہے, آئیڈیا کے طور پہ بات کی گئی, کیونکہ اوبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے, کیونکہ گوادر میں ایسے کام تو ہوا کوئی نہیں, تو امپلائمنٹ کا ایشو بلوچستان میں ہے, تو وہ اس چکر میں لیویز کیونکہ سب لوکل ایریا کے ہوتے ہیں تو وہ کسی اسٹیج پہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے تاکہ ٹو اسسٹ ایف سی این آر میں, بٹ اس کو ایز اے سیکورٹی فورس استعمال کرنا وہ اتنا وائبل نہیں ہوگا کیپنگ ان دا ایریا, اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز یا انٹرنیشنل جو ملک ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اتنی کمفرٹیبلی جو ہے نا یہ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے نا یہ ہماری سیکورٹی, جب تک آرمی اور ایف سی انوالو نہیں ہوگی سیکورٹی, جب آپ کو اگر پچھلا یاد ہو تو کوئی 174 کنٹینرز آئے تھے جو گوادر گئے تھے مختلف ہاؤس بیس روڈ سے گزرے تھے, اس کا تھرو آؤٹ اس کا جو اس کی جو پروٹیکشن تھی وہ ایف سی آرمی نے کی, تو پریکٹیکلی کیونکہ چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کو وہ بہت ہی اسموتھ رننگ ملے, تو اسموتھ رننگ کے لیے میرا خیال ہے کہ ایف سی اور آرمی ہی ہے جو ان کو دے سکتی ہے آلریڈی, کیونکہ لیویز کا تو ایشو بلوچستان میں بہت دفعہ چلا ہے کہ ایک بھی ایریا ختم کیا جائے, لیویز جتنی افیکٹو نہیں ہے لیویز کو ختم کیا جائے, بٹ وہ کیونکہ ٹریول ایریا ہے لوگوں کے بینیفٹس ہیں اس وجہ سے وہ اس پہ اتنی اسٹرانگلی عمل نہیں ہو رہا, تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی تک اس پہ کوئی اتنا اسٹرانگلی کوئی چیز ہوئی ہے, مے بی کہ لیٹر پارٹ میں ٹو اسسٹ دا مین فورسز تو شاید وہ لوگوں کے امپلائمنٹ کے طور پہ یہ کرنا ہے.
کرنل مقبول, آپ بتائیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاک چین راہداری منصوبے کو پھیلانے کی بھی ایک بات کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر عمران خان گئے تھے سعودی عرب, سعودی عرب کے جو ہیں نمائندہ وہ بھی پاکستان آنے والے ہیں, ساتھ ساتھ ہم یہ سن رہے ہیں کہ مصر کی طرف بھی پاکستان بڑھ رہا ہے, اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے, کن کن ممالک کو پاک چین راہداری منصوبے کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
میں تو یہ کہوں گا کہ گوادر کو انٹرنیشنل سٹی بنایا جائے نہ کہ چائنا سٹی بنایا جائے, اور انٹرنیشنل سٹی جب بنتی ہے تو اس میں پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے, اور گوادر کو فری پورٹ ڈکلیئر کر کے پوری دنیا کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, یہ کانسیپٹ کہ صرف اس کو چائنا استعمال کرے گا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور یہ اس طرح پورٹ چلتے بھی نہیں ہے, پورٹ اگر چائنا کیا اپنے پورٹ جو ہیں کیا ان پورٹ پہ امریکن جہاز آ کر نہیں ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, کیا انڈین جہاز وہاں پہ نہیں جاتے ہیں جو بزنس ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں, پوری دنیا کی جب فری پورٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پوری دنیا ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ سب دنیا اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتی ہے, تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کانسیپٹ جو آیا ہے مے بی کہ جو کانسیپٹ لوگوں نے غلط اس سے نتیجہ اخذ کیا ہو, چائنا اس کو ڈیولپ کر رہا ہے, چائنا اس کو بنا رہا ہے, پہلے آلریڈی 5 پر چائنا نے بنائے تھے, ابھی مزید یہ اس میں 120 برس بننے کی گنجائش ہے, یہ اتنا بڑا پورٹ ہے ڈیپ سی پورٹ, یہ اس ریجن کا کیا میں تو کہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا پورٹ ہوگا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پورٹ ہوگا اور صرف اس کو چائنا استعمال کرے گا اور بھائی کوئی کنٹری نہیں استعمال کریں گی, ابھی سعودیہ نے بھی اس میں خواہش ظاہر کی ہے اور ابھی یہ نائل میں ہو رہا ہے, ایجپٹ میں بھی اس کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی ہے, تو یہ اچھا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں اور کتنا اس کا پوٹینشیل ہے گوادر کا, دنیا کو پتا ہونا چاہیے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ صرف چائنا استعمال کرے گا باقی نہیں کرے گا, تو کیا ہم گوادر سے جو ہم ٹریڈ کاریڈور بنائے ہیں بٹوین گوادر اینڈ کاشمیر, تو کیا نہ ہم ایک ٹریڈ کاریڈور گوادر اور سینٹرل ایشیا کے درمیان بنائے, کار کے درمیان, سینٹرل ایشین ریپبلک کے درمیان, وہاں پہ بھی کافی نیچرل ریسورسز ہیں اور وہ بھی لینڈ لاک ہیں, اسی طرح رشیا ہے وہ بھی انٹرسٹیڈ ہے تو وہ بھی آنا چاہے گا, تو وہ بھی سینٹرل ایشیا کا راستہ استعمال کر کے افغانستان آ سکتا ہے, اسی طرح پھر ہمارے ویسٹ ای سی او آ جاتا ہے, تو ای سی او میں تو ہم آلریڈی گوادر جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ ای سی او میں جو 6 پورٹس ہیں, 2 ترکی کے ہیں, 2 ایران کے ہیں اور 2 پاکستان کے ہیں, جس میں گوادر اور کراچی ہے ہمارے, ہم تو آلریڈی ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور گوادر کا, اور ہم آفر بھی کر رہے ہیں, بلکہ ہم جو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے جس طرح چابہار پورٹ ہے ہمیں اس طرح کمپلیٹ نہیں کرنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنا ہے. اور ان کو میرا خیال ہے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی چل رہی تھی کہ گوادر اور کیا بہار کو سسٹر پورٹس ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ابھی آ رہا ہے کہ صرف چائنا اس کو استعمال کرے گا, یہ غلط تصور ہے اگر کسی کا ہے. میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ فری پورٹ ہے اور پوری دنیا اس پہ بزنس کرے گی.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے اجلاس کی سائڈ لائنز پر چینی ریاست کے نمائندہ وینگ یی سے ملاقات کی. اور جیسا کہ چینی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مداخلت کرنے والوں کو روکا جائے گا. اس دوران ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, قصور سے طارق چختائی اور میاں والی سے کلیم اللہ نیازی. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی کلیم اللہ نیازی میاں والی سے. کلیم اللہ نیازی اور ہمیں جی اگر ان کو آواز آ رہی ہے تو بات کریں. اور جی کلیم اللہ نیازی,
ہاں جی, نے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی تو پھر یہ شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میاں والی میں جو بہت بڑا برج بن رہا ہے, جو سب سے بڑا شاید برج ہوگا, اس پر بھی کام رکا ہوا ہے. ہمارے ضلع میں لوگوں کو ابھی تک پیسے نہیں مل رہے, جو کہ عمران خان وزیر اعظم کا اپنا حلقہ ہے. جب اس طرح کا رویہ ہوگا تو شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے سی پیک کے لیے کوئی ایک ہی فورس کیوں نہیں بنائی جاتی جو آرمی کے انڈر ہو؟ یہ ملیشیا اور کبھی کہیں ایس پی یو وغیرہ اس طرح کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو.
اور طارق چختائی,
کنک صاحب سے بھی سوال ہے یہ کہ یہ اس میں تو شک ہے نہیں کہ اکنامک کوریڈور ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اس کو اشارہ کرتے ہیں پاکستان اور دوسرے ممالک کی, تو یہ نہیں بری بات, درست ہے. لیکن جو چائنا کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جو مداخلت کرنے والے لوگ, کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی ترقی کو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نئے نئے اتحاد خطے میں بن رہے ہیں, ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا جب سے سعودی عربیہ نے آئل سٹی بنانے کا وہاں وعدہ کیا ہے؟ تو یہ ایسی بات
جی, یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں. ہمارے پاس کوئی ٹھوس اس وقت بات نہیں ہے اس سلسلے میں. لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
ہلو,
جی جی متین سلیمانی, جی جی بات کیجیے.
میرے میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, چین اور سعودی عرب کی دوستی لازوال ہے. اس میں جو اغیار ہے انڈیا, اسرائیل, امریکہ اور خاص کر افغانستان, یہ منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے. ہماری تعلقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم امریکہ سے اقتصادی طور پر نجات حاصل کریں گے. امریکہ سے
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا, شکریہ. کرنل صاحب نے تو کہا کہ امریکہ کو بھی شامل ہونا چاہیے اس منصوبے میں. مرید خان میاں والی سے. جی مرید خان,
السلام علیکم. جی داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. یہ سب دنیا جانتی ہے کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا ترقی نہیں دیکھا جاتا. یہ امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ دونوں ملک ہیں جو سی پیک کے مخالف ہیں. اور باقی یہ جو اقوام متحدہ یہ ہمارے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرا سکا. 70 سال ہو گئے ہیں, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس وقت ہم فلسطین کی اور کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں. بھکر سے بابر خان. جی جناب بابر خان. جی بابر خان بھکر سے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم کیونکہ آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم اس بات پر بات کریں گے کہ چین کے اندر بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود ستار جو چین میں کچھ وقت گزار چکے ہیں, لیکن ہم اس موڑ پہ دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. کرنل مقبول, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ تبصرہ کریں. ہمارے ساتھ ابھی ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہوں گے جو اس موضوع پر بات کر سکیں گے. لیکن کرنل آفریدی, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کو اور جو مسلم ممالک ہیں ان کو کچھ شکایت ہے کہ جو ویگر مسلمز ہیں جو چین میں بستے ہیں ان کے ساتھ کسی حد تک زیادتی کی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ چینی اہلکار پچھلے دنوں مسلم رہنماؤں سے ملے ہیں پاکستان کے اندر. آپ کے خیال میں اس سلسلے میں جو جن رہنماؤں سے ملاقات ہوئی اس سے کچھ چینیوں نے اپنا خیال بدلا, پاکستانیوں نے اپنا خیال بدلا کہ مسلمز کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہو رہی ہے جیسے تصور کیا جاتا تھا؟
یہ جو یہ مسلمانوں کا جو ایشو ہے اب اس جگہ جب اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ان کو کوئی اکسا رہا ہے, اور آف کورس جب یہ سی پیک بن رہا ہوگا تو اس پہ مخالفت میں بھی ہوگی, اور مخالفت میں ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی امریکہ بھی اس کی مخالفت کر رہا تھا اور انڈیا بھی کر رہا تھا, تو مخالفت تو ہوگی اور ان کے ساتھ ہوگی. جہاں تک جو چینی مسلمان ہیں اب چائنا کاشمیر کو یا سنکیانگ کو ڈیولپ کر رہا ہے, تو اس ڈیولپمنٹ میں اگر کچھ وہ مراعات مسلمانوں کو دے رہے ہیں یا ان سے کچھ مراعات لے رہے ہیں یا کچھ ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوگی, لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی چائنا سختی کرے گا کہ بالکل مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کرے گا. وہ وہاں سے رکھا دے صدیوں سے وہ مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ ابھی کیونکہ ماس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سنکیانگ میں, وہاں پہ تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ آپ مہینوں میں وہاں پہ تصورات آدمی کے بدلتے ہیں, اتنے بڑی بڑی بلڈنگ انہوں نے بنا دی ہیں, تو اس کے لیے اگر چائنا کچھ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہے یا ان کے اوپر کچھ ریسٹرکشن لگا رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں اگر چائنا سختی کرے گا تو کیا ہوگا, اس کا ریئیکشن ہوگا, تو جب ریئیکشن ہوگا تو وہ تو پروجیکٹ ہی نہیں کر سکتا ہے.
آپ سمجھتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے؟ جی جی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چین میں جو کافی عرصے سے رہے ہیں اس وقت سینئر تجزیہ کار ہیں مسعود ستار, ان سے بات کرتے ہیں. مسعود ستار, آپ اپنا تجربہ بیان کیجئے, کیونکہ جو ہمارے پاس خبریں ہیں وہ یہ کہ کوئی 38 پاکستانی مرد ہیں جو جنہوں نے چینی خواتین سے شادی کی ہیں جو ویگرز ہیں جو وہاں پر زنجانگ میں زیادہ تر رہتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت مسلمانوں پہ سختی ہو رہی ہے چین کے اندر, اور اس کا ذرا سا تجزیہ کیجیے گا.
دیکھیں میں چائنا میں 8 سال رہا ہوں اور میں کاشمیر بھی جاتا رہا ہوں اور شنجیانگ بھی جاتا رہا ہوں. کاشمیر میں خوش قسمتی میری کہ میں رمضان کے مہینے میں گیا, میں نے وہاں دیکھا رمضان میں, کین یو امیجن, آپ کیا اس کو یقین کریں گے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے ریسٹورینٹ بند تھے, چائنیز کے ریسٹورینٹ کھلے ہوئے تھے اور لوگوں نے جو ہے وہاں جیسے ہم پاکستان میں رمضان آبزرو کرتے ہیں اسی طرح وہاں وہ کر رہے تھے, اور وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے عیدگاہ ماسک میں بتا رہا ہوں اس کی, وہ کاشگر کی بہت مشہور, تو وہاں وہ باہر جو ہے آئیلینڈ ہے مطلب یہ جو وہ ہے روڈ کے کو ڈیوائڈ کرنے والی آئیلینڈ, ادھر بیٹھ کر کے فیملیز کی فیملیز بہت انجوائے کرتے تھے, بہت خوش ہو کر کے وہاں روزہ افطار کرتے تھے اور پھر وہاں جا کر کے مغرب کی نماز پڑھی جاتی تھی, اور میں نے جو تھا ایز سچ وہاں پہ کچھ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں دیکھی. ہاں ویسٹرن میڈیا میں بہت کچھ آتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کے جو ہیں وہ ریلیجیس منسٹر مسٹر قادری وہ چائنیز امبیسڈر سے ملے تھے اسلام آباد میں, تو اس کا جو ہے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا. تو کل اس حوالے سے چائنیز فورن منسٹری نے بھی کس نے سوال اٹھایا, اس پہ بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں مسلمانوں کے ریلیجن کی, اور میں نے ایسا جو ہے میرے اپنے 8 سال کی زندگی میں میں نے تو کوئی اس قسم کا وہ نہیں دیکھا, ہم تو وہاں پر قربانی بھی کرتے ہوئے, بس فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے گھر کے اندر قربانی کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہے, وہاں آپ جائیں جا کے وہ دمبا بکرا جانور خریدیں, اپنی جو قربانی کریں اور جو کرتے ہیں کریں.
اچھا. وہ ایسا جی بڑی خوشی کی بات ہے آپ جو بتا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس پر ہم صرف چند کالز لیتے ہیں, اس کے بعد اب اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. عدنان نے کال کیا ہے لاہور سے. اچھا ڈسکنیکٹ ہو گئے, افسوس کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اگر آگے چل کر وہ کال کریں گے تو ان کی کال لے لیتے ہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے سی پیک اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی, جبکہ چین میں سینئر تجزیہ کار مسعود ستار بھی ہمارے ساتھ تھے, اور امید ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی سنیں گے. اس وقت ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش, ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جو کہ چل رہا ہے 3 دنوں سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ کا ایک اجلاس چل رہا ہے نیو یارک میں, اور بتایا یہ جا رہا ہے, میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے. ظاہر ہے فیس ٹو فیس تو نہیں, لیکن علیحدہ علیحدہ اپنی تقریروں میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں پڑھاتے ہیں پروفیسر جہانگیر خٹک, اور ان سے ہم تجزیہ لیتے ہیں. خٹک صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ اور ایرانی جو رہنما ہیں ان کے درمیان جو تلخ کلامی ہے, کیا یہ نورا کشتی ہے جس طرح سے پچھلے سال ہم نے ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان دیکھی, یا معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے؟
بہت شکریہ. دیکھیے ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اور جو آج جہاں کھڑی ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے. البتہ یہ ضرور ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ گزشتہ چند دنوں میں اور خصوصاً کل سے تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو تلخی ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے, جب پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ایران پر کافی سنگین الزامات لگائے, اور پھر اس کے بعد سے ایران کی جانب سے حسن روحانی کی جانب سے جواب بھی آیا, اور اس کے بعد پھر جان بولٹن اور مائک پومپیو کی طرف سے بھی بیانات آئے, تو اس سے فضا کافی گرما گرم ہو گئی ہے, اور جو ان کے درمیان تلخی تھی وہ بالکل واضح طور پر کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بائی ڈیفالٹ ہے یا بائی ڈیزائن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کچھ بڑے بنیادی نکات پر ہے. ان میں ایک بڑا نقطہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جن میں سعودی عرب, یونائیٹڈ عرب امیریٹس اور چند دوسرے جو مشرق وسطی کے ممالک ہیں وہ شامل ہیں, ان سب کا یہ خیال ہے کہ ایران سیریا میں جو ہونے والی خانہ جنگی ہے یا شام میں ہونے والی خانہ جنگی جو ہے اس میں وہ ایک انیبلر کا کردار ادا کر رہا ہے, یعنی وہاں پر اس کو آگ کو ہوا دے رہا ہے اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے روس کی مدد سے, جس پر کہ ان اتحادیوں اور امریکہ کو بہت زیادہ اعتراض ہے. اور دوسرا یہ کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے, گرچہ 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان, اور پھر اس سال مئی میں امریکہ اس سے باہر بھی نکل آیا تھا, اس کے اوپر بھی امریکہ کو کی جو حکومت تھی پہلے تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے تو ان کا شروع سے یہ انتخابی وعدہ تھا کہ اگر وہ الیکٹ ہوئے تو وہ اس ڈیل کو ختم کریں گے, کیونکہ صدر ٹرمپ کی رائے میں یہ ایک منصفانہ ڈیل نہیں ہے. ان کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی اس ڈیل کے تحت جو ایران کا میزائل پروگرام ہے, جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے, وہ اس کی حد میں نہیں آتا, اس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوتا, اور ایران اسی طرح اپنے جو میزائل پروگرام ہے اس کو ڈیولپ کرتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کے ان مفادات کو بھی اس خطے میں خطرہ ہے, یہ صدر ٹرمپ کی رائے ہے. اور ساتھ یہ کہ جو امریکہ کے اتحادی خصوصاً اسرائیل ہے ان کو بھی اس سے بہت زیادہ خطرات ہیں. سعودی عرب بھی اس کا واضح اظہار کر رہا ہے, بلکہ آپ نے آج دیکھا کہ آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب نے باقاعدہ طور پر ایران میں ریجیم چینج کا مطالبہ بھی کیا ہے, یعنی وہاں پر حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے. اور یہ مطالبہ گرچہ پہلے بھی وہ کرتے رہے, لیکن عالمی فورم پر اور اتنی ایک ایسے ٹینس ماحول میں اس قسم کا مطالبے کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صف بندی جو پہلے سے موجود تھی, یعنی کہ امریکہ اور کچھ عرب ممالک کے درمیان ایک طرف, اور ایران اور روس اور سیریا اور لبنان میں جو ان کی ملیشیا ہے, حزب اللہ وغیرہ, وہ دوسری طرف ہیں, تو اس کی صف بندی کے حوالے سے جو ان کی جو تلخیاں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس خطے پر بھی کافی اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اس سال نومبر میں جو جب امریکہ جو جوہری معاہدے سے باہر نکلا تھا, تو جو سینکشنز ایران پر لگنی تھیں وہ انڈر دی ڈیل آفٹر دی ایکسپیریشن اگر ایک پارٹی اس سے نکلتی ہے تو اس کے 180 دنوں بعد وہ سینکشنز دوبارہ لگ جاتی ہیں, تو وہ اس سال نومبر میں لگنے والی ہیں. اور جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے, آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کے یورپی اتحادی ہیں, یعنی یورپین یونین جو کہ اس ڈیل کا حصہ ہیں, وہ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اور آج خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ایسا طریقہ کار وضع کریں گے جس سے کہ ہم امریکہ کی ان سینکشنز کو ڈاج کریں گے تاکہ ایران اس ڈیل کا حصہ رہے اور یہ ڈیل ختم نہ ہو. گرچہ جان بولٹن کی جانب سے آج بڑی سخت وارننگ آئی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے. تو میرا یہ خیال ہے عمومی طور پر امریکہ ایران جو یہ ایک سرد جنگ جو چلتی آ رہی تھی وہ پھر ٹریڈ سینکشنز کی صورت میں آ گئی, شاید اس کے دائرے میں ابھی امریکہ اور اس کے اتحادی بھی آ جائیں اور اس کے اختلافات زیادہ بڑھ کر سامنے کھل کر آ جائیں.
ہم اس وقت پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ایرانی ٹی وی کے نمائندہ آغا مسعود ہمارے ساتھ ہیں. مسعود صاحب, یہ بتائیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طاقت کا توازن تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک طرف تو صحیح ہے کہ ایران تنہائی کا شکار ہے, لیکن دوسری طرف نومبر کے بعد جس طرح سے ہمیں بتایا گیا کہ جہانگیر خٹک نے بتایا کہ نظر یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی پوزیشن پھر سے زیادہ مضبوط ہو, ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت ایرانی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہو سکتی ہے تاکہ یہ جو معاملات ہیں وہ آپس میں طے کیے جائیں؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. فی الحال تو ایسا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جنرل اسمبلی میں وہ مناسب نہیں تھے. ڈکٹیٹرشپ کا لفظ استعمال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے آگے بھی وہ کہنا چاہتے تھے, لیکن پھر بھی وہ ایران کو جو ہے ایک انتہائی ناپسندیدہ ملک قرار دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ان کے ثانوی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ باقاعدہ بات چیت کرنے کی بھی زور دے رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. تو میں آپ سے اتفاق بھی کہتا ہوں کہ یہ قسم کی آگے نہیں رہے, کیونکہ 5 نومبر کو یہ تیل پر پابندی لگائیں گے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کا تیل جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے, بلکہ اس کو بالکل زیرو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کر بھی سکیں گے. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مطلب 5+1 یہ جو ہیں یہ بارٹر کر سکتے ہیں, اور بارٹر کے ذریعے ایران کے جو اس وقت ان کا تومان تقریباً بالکل لوئسٹ ایڈ پر آ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو بڑی تسلیت ملے گی. تو یہ لوگ بارٹر کر سکتے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان میں پہلے بھی جب کچھ پابندیاں لگی تھیں اقوام متحدہ کی جانب سے, تو وہ بارٹر کے ذریعے بلکہ انڈین کرنسی میں اور ایرانی کرنسی میں وہ تیل خرید رہے تھے اور دیگر چیزیں بھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ایک بارگننگ پوزیشن ہے دباؤ ڈال کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کی قیادت ہے اس سے جو ہے بات چیت کر دی جائے, کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جس طرح ان کی اکنامی بہتر ہو رہی ہے, کیونکہ امریکہ کی اکنامی بہت عمدہ ہو رہی ہے, امریکہ میں جو ہے جاب لیس سسٹم تقریباً جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے, تو یہ تو ان کی کامیابی ہے. اور وہ امریکہ کو وہی امریکہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کے خیالات ہیں, وہ ایک تاجر نظر بھی ہیں, میڈیا کے بھی آدمی ہیں, وہ بہت سی باتوں کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ ایران کے ساتھ تقریباً اتنی ہی دوستی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی نارتھ کوریا میں ہے. تو وہ جو جب جس قسم کے وہ ایک انتہا پسند طریقہ کار اختیار کر کے ایران کو جو دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ شاید کہ ایران کو دباؤ میں ڈال کے وہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں. آپ دیکھیے ایران کی فوج پہ جو جنوب میں جو حملے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ حملے تو داعش نے افغانستان کے راستے سے کروائے ہیں, تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جی ڈالنے کے لیے ہے.
آغا صاحب اس پر ہم بلکہ آپ کو ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم سنیں, کیونکہ وہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے, کیونکہ ایران میں جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ اب داعش کے خلاف ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں. عدنان نے دوبارہ کال کیا ہے لاہور سے. عدنان لاہور سے
جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال ہے خٹک صاحب سے اور آغا صاحب سے کہ امریکہ نے جو ابھی تھریٹ کیا ہے اپنے الائز کو بھی ایران سے ٹریڈ بند کرنے کے لیے, تو اس خطے میں اس کا سب سے بڑا جو اتحادی ہے وہ انڈیا ہے, اور انڈیا کی تقریباً تمام تیل کی تجارت ایران کے ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ لاسٹ ویک یہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے انڈین بینک ایران کو تجارت میں بھی سہولت فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ چابہار کو بھی یوز کر رہا ہے انڈیا, وہاں سے افغانستان اور دوسرے سینٹرل ایشیا کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہا ہے, جو لازمی بات ہے کہ ایران کے تھرو ہی ہوتی ہے. تو اس کو کیسے وہ ڈیل کرے گا؟ امریکہ انڈیا کو کس طرح ناراض کر سکتا ہے یا انڈیا کی طرف سے آنکھیں بند کر دے گا؟
اچھا سوال ہے, بہت اچھا.
ایران پہ پابندی لگانے سے ایران کے عوام پہ کتنا اثر پڑے گا اور ایران کے رجیم پہ کتنا اثر پڑے گا؟ کائنڈلی اس کا جواب تو دیں پلیز سر.
جی جی بالکل. اور دھاراوالہ سے شوکت علی انجم.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم دھاراوالہ سے بات کر رہا ہوں. میڈم دراصل بات یہ ہے کہ کل جو دونوں صدور کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے, کیا ایسے حالات میں ان دونوں صدور کے درمیان ایسی سر تلخ کلامی ہونا چاہیے؟ ایک صدور ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ آپس میں قریب کیوں نہیں آتے؟ یہ کیا طریقہ کار رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے تقریریں کریں ابھی کہ ایک دوسرے کے خلاف تلخ کلامی کریں اور سب ایک دوسرے ناراض ہو جائے؟ ہمیں چاہیے 4 سال بعد یہ ہوتی ہے جنرل اسمبلی کا اجلاس, تو اس میں آپ قریب آنے کی کوشش کریں, کیوں آپ کے دور رہتے ایک دوسرے سے؟
تھینک یو. خٹک صاحب ہم اس سیگمنٹ کو ابھی عنقریب ختم کر رہے ہیں, لیکن یہ جس طرح سے لاہور کے کالر نے سوال پوچھا, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ بھی بھارت کو کچھ کنسیشنز دے رہا ہے تاکہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کر سکے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک انہوں نے بھارت کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟
میرا خیال ہے کہ بھارت بھی شاید بچ نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو وارننگ ہے وہ سب کے لیے ہے, اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ آج کی خبر ہے کہ بھارت کے جو تاجر ہیں تیل کے, انہوں نے نومبر کی جو ڈیلیوریز ہیں وہ پلیس نہیں کی ہیں ایران کے ساتھ, تو وہ محتاط ہیں. اسی طرح فرینچ کمپنیز نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ٹوٹل جو ان کی آئل جائنٹ ہے وہ وہاں سے نکل گیا ہے. جرمن واکس ویگن نے وہاں پر کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ لوگ جو ہے آن دا ہولڈ کر رہے ہیں. رینالٹ فرینچ کمپنی ہے گاڑیوں کی, انہوں نے بھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو آن دا ہولڈ کیا ہوا ہے. یہ بات درست ہے کہ جو بارٹر کا طریقہ جو کہ یہ یورپین ایلائز نے انہوں نے آج سامنے لائے, جس کو آر ایس پی یا پی آر وی سم تھنگ کچھ کہہ رہے ہیں اس کو, وہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں بارٹر کا حصہ تو ہے, لیکن کیا وہ بارٹر کس حد تک ایرانین اکانومی کو سنبھال پائے گا؟ ایک بات. دوسری بات دیکھیے, اگر امریکہ ایران کے اوپر یہ جو آئل کی جو ان کی فیل ہے اس کے اوپر جتنا زیادہ پریشر ڈالے گا, تو یہ بات تو درست ہے کہ اس کا نقصان ایران کی معیشت کو بےتحاشا ہوگا, کیونکہ ایران کی معیشت تقریباً بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دو ممالک یعنی دنیا میں جو آئل پروڈیوسرز ہیں ایران اور وینزویلا, یہ سعودی عرب کے علاوہ یہ دو بڑے ممالک ہیں جو کہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں بہت تیل بیچتے ہیں. اگر آپ ان دو ملکوں کو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کا جو شیل آئل سیکٹر ہے, جہاں یہاں امریکہ میں جو تیل کی پیداوار شیل سے ہوتی ہے, شیل آئل ریزرو سے ہوتی ہے, اس میں بھی تھوڑا ذرا کمی آئی ہوئی ہے, تو یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ یعنی آئل کی پرائسز اوپر جائیں گی, اس کا پریشر ڈائریکٹ دوبارہ انہی ملکوں پر آئے گا جو اس کے اوپر پریس کر رہے ہیں, یعنی امریکہ پر سب سے زیادہ آئے گا. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے اوپیک اپنی تقریر میں انہوں نے اوپیک کے ممالک پر زور دیا تھا کہ جی آپ تیل کی قیمتوں کو سٹیبلائز کریں. اگر آپ ایران پر اسی طرح بہت زیادہ پریشر ڈالیں گے اور انٹرنیشنل سپلائی چین سے ایرانین اور وینیزویلن آئل کو باہر نکالیں گے تو شارٹ فالز آئیں گی, قیمتیں اوپر جائیں گی اور عالمی معیشت میں سلو ڈاؤن آئے گا, اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ غریب ممالک کو ہوگا اور ساتھ ساتھ امریکہ اور دوسری بڑی معیشتوں کو بھی ہوگا. اسی لیے یورپین ایلائز جو امریکہ کے ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ہیوی ریلائنس ہے ان ممالک پر, اسپیشلی ایران پر, اور اگر وہ اس سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے بھی, ان کی اکانومیز کے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا. تو یہ جو سیاسی مسئلہ ہے اس کی جو پولیٹیکل اور اکنامک امپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو آنے والے دنوں میں آنے والی ہیں. اگر اس وقت تیل $78 پر بیرل بک رہا ہے تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ ان دا نیکسٹ 2-3 منتھس جب یہ مکمل طور پر سینکشنز بائٹ کرنا شروع کریں گی تو تیل کی قیمت $100 سے اوپر چڑھ جائے, تو پھر تمام جو انٹرنیشنل آپ کی اکانومی ہے اس کے اوپر اس کا بڑا پریشر آئے گا, اور اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہوگا بشمول امریکہ جس کے لیے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز پازیٹیو ہوں گی, اس کی امپلیکیشنز نیگیٹو ہوں گی. یعنی اس جنگ میں پھر جیتنے والا کوئی نہیں ہوگا, نقصان سب کا ہوگا. ایران کا ظاہر ہے سب سے زیادہ اس لیے ہوگا کہ ان کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے, عوام ان کی تکلیف میں ہے, اور ان کے اوپر اس قسم کی سینکشنز جب لگ رہی ہیں تو اس کے بعد پھر جو انٹرنیشنل جو معاہدے ہیں اس پر سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ جی یہ اگر آپس میں ممالک معاہدے کرتے ہیں تو یہ کس حد تک درست ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ معاہدوں میں سکم ہو سکتا ہے, ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے, بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ بات چیت کے دروازے بند کر کے صرف سینکشنز لگا کر ریجیم چینج کر کے دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم نے عراق میں دیکھ لیا ایسا تو نہیں ہوا تھا, ہم نے افغانستان میں بھی دیکھ لیا ایسا نہیں ہوا تھا, تو ایران میں کیسے ہوگا؟ اس لیے میرا یہ رائے ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اس کی امپلیکیشنز اوور آل انٹرنیشنلی, انٹرنیشنل اکانومی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, ریجنلی جو پولیٹیکل ری الائنمنٹ اس ریجن میں ہو رہی ہے, ڈونٹ فرگیٹ چائنا اینڈ رشیا وہ دو بڑے پلیئرز ہیں اور دونوں کے دونوں ایران کے ساتھ بہت قریب ان کے اقتصادی روابط ہیں یورپین یونین کے علاوہ, تو اگر وہ دونوں ممالک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو, اور میرا خیال ہے پھر ٹرکی کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں, پاک امریکہ تعلقات بھی کوئی ڈھکی چھپی کہانی نہیں ہے, تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو شاید امریکہ کو سفارتی طور پر یہ زیادہ رسکی ڈیسیجن ہے کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ پرسو کریں گے. ٹھیک ہے ایران پر آپ پریشر جاری رکھیں, اگر آپ کو کچھ اعتراضات ہیں اور وہ جائز ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کریں, اور دوسری پارٹی اگر چاہتی ہے کہ جی ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو پھر اس معاملے کا جو حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے نکالا جا سکتا ہے. عام ٹویسٹنگ ہر بات کا حل نہیں ہے, اس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے.
اچھا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں پروفیسر جہانگیر خٹک, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے ایران اور ایران پہ ہی ہماری بات چیت جاری ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے اندر کوئی 5 ممالک کے درمیان ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے درمیان آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں داعش کے خلاف لڑائی جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس وقت ہمیں پچھلے سیگمنٹ سے جوائن کیا ہے، ایرانی میڈیا کو کور کرتے ہیں پاکستان میں آغا مسعود، اور آغا صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ بتائیے، پچھلے دنوں جو اہواز میں ایک واقعہ ہوا، اور پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اہوازی قومی جو موومنٹ ہے، نیشنلسٹ ہیں، شاید ان کی طرف سے ہوا ہو، اب کیا پتہ چلا ہے؟ کیا داعش نے یہ ریولیوشنری گارڈز کو قتل کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین اور بچے بھی ہلاک ہوئے تھے؟
میں آپ سب کروں کہ میں بڑی باریکی سے ان چیزوں کو مطلب دیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے وہ بلاتے بھی ہیں، اور ان کی سہر ٹی وی پر بیٹھ کے میں تبصرے بھی کرتا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ داعش ہے. اور دوسری ایک بات، عجیب و غریب بات جو میں آپ سے درد کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہتر اس چیز کو جانتی ہوں، بلیک واٹر بھی آ گیا ہے اور وہ افغانستان پاکستان بارڈر پر وہ موجود ہے. اب میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ اس وقت ایران جو ہے اقتصادی طور پر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور عوام میں ایک بے چینی ہے. اب یہ جو ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے جو سعودی عرب کی طرف سے آئی ہے، اور خود ابھی امریکہ نے کہا کہ ہم ریجیم چینج میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ امریکہ کا. دیکھیے بنیادی مقصد کیا ہے، امریکہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ یمن کی طریقے سے یا شام کی طریقے سے ایک اور فرنٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، افغانستان ان کے لیے پین یا نیک ہے. تو چنانچہ وہ دباؤ ڈال ڈال کے ایران سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کنڈیشن نہ رکھی جائے. ایران کہتا ہے کہ 2015 میں جو معاہدے سے آپ نے ہم سے علیحدگی اختیار کی ہے اور جس طرح ہمیں آپ نے ڈیمیج کیا ہے اس کے کمپنسیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی بات معقولیت پر مبنی ہے، لیکن بعد میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے گا کہ ٹرمپ ثانیہ اور روحانی صاحب کے مابین جو ہے نا دشمنی ہوگی، اور خود ایران بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ صورتحال ایران کی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے مذاکرات کا ہے. اور ابھی ایران کو بڑا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کنفرنٹیشن یا 5 نومبر پر جو ایران کے سلسلے مزید تیل پر جو پابندی عائد ہوگی، اور بقول ٹرمپ صاحب کے میں اس کو زیرو لیول پہ لے کر آؤں گا، میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے نا مزید کشیدگی کو فروغ دے گی. لیکن یہ ایسا کر نہیں پائیں گے کیونکہ دیکھیے اوپیک سے دونوں درخواست کی ہوئی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کو پرائسز کو اسٹیبلائز کریں. اس وقت 82 بیرل پر ڈے ہے، اور اگر اور بڑھ گیا تو آپ مجھے بتائیے جو کمزور معیشت ہیں جو جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ کیسے مطلب گزارا کریں گے. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اکنامی کو جس طرح وہ بہتر بنا رہے ہیں، جاب لیسنس کو جس طرح وہ ختم کر رہے ہیں، وہ کوئی فرنٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں، صرف دھمکیاں ہیں. اور ٹرمپ صاحب کیونکہ ایک ڈیولپر بھی ہے، ایک میڈیا کے بھی آدمی ہے، بزنس مین بھی ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور یقین مانیے کہ بہت عرصے کے بعد اکنامی جو ہے ایک زمانے میں تو اکنامی بہتر ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ اکنامی بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ داعش کے سلسلے میں ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور داعش کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ایران کی امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے کچھ لوگ کچھ دے کے تحت جو ہے معاملات کو رفع دفع کیا جائے، ورنہ میں آپ سے بتاؤں یہ پورا ریجن جو ہے نا پھر دوبارہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے، پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، ابھی تک شام کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیبیا میں حکومت گورنمنٹ گھر نہیں آ رہی، صرف عراق میں بڑی تیزی سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں جو مڈل ایسٹ کے سلسلے میں ہم جیسے معمولی لوگ جو مڈل ایسٹ پر بڑی نگاہ رکھتے ہیں،
یہ بتائیے جب میں نے یہ لسٹ دیکھی تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ افغانستان، ایران، روس، چین اور بھارت، یہ ایک دن کی جو سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے ایران میں، اس میں شریک ہیں، اس میں پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے؟
آپ کی خدمت ایک بڑی عجیب ہو رہی بات ہے، ایک نیا ٹرم استعمال ہونے والا ہے، اور وہ نیا ٹرم یہ ہے کہ نیو ساؤتھ ایشیا پالیسی. ایک تو ساؤتھ ایشیا ہے، ایک نیو ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے جس کا ذکر آپ فرما رہی ہیں. نہیں، پاکستان اس کے اندر شامل ہے، نام نہیں آیا دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر بالکل بڑا سرگرم ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے فورن آفس کے ذریعے. تو یہ جو نیو ساؤتھ ایشیا پالیسی آ رہی ہے، یہ ایک قسم کی مفہومت کی پالیسی ہے. یہ پالیسی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان علاقوں میں جو ہے کشیدگی ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، سیاچن کا مسئلہ ہے، خود پانی کا مسئلہ ہے، کشن گنگن ڈیم کا مسئلہ ہے، بگلیار ڈیم کا مسئلہ ہے, بہت سے ڈیم ہیں پاکستان کے جو ڈیم بن رہے ہیں اس پہ مطلب کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض کیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو نیو ساؤتھ ایشیا پالیسی بننے والی ہے جس میں روس اور چین جو ہیں بہت زیادہ سرگرم اور بہت فعال اور متحرک ہیں, اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود ہندوستان سمجھتا ہے کہ اس کی کم از کم 50 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ خطے اتحاد کے نیچے زندگی گزار رہی ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو, لیڈر بھکتیاں تو الگ بات ہے, لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ اکنامک ریفارمس آئیں, کوالٹی آف لائف لوگوں کی امپروو ہو. تو یہ ایک نیو ساؤتھ ایشیا پالیسی جو میں نے آپ کے ساتھ بحث کیا, اور اس پر باقاعدہ انٹلیکچوئلس کام کر رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, کنسرن سٹیزنس کام کر رہے ہیں ہندوستان پاکستان اور اس پورے خطے کے امن کے لیے.
ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمیں ایک نمائندہ جوائن کریں. افغانستان کے سابق گورنر جو ہیں, بلکہ اس وقت کے جو گورنر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ افغانستان کے قومی سیکیورٹی کے کونسل اس اجلاس میں کیوں شرکت کر رہا ہے. آپ ویسے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ داعش اس وقت خطے میں کتنا بڑا خطرہ ہے, افغانستان کے لیے یہ کتنا ایک ضروری ہو گیا ہے کہ داعش کے خلاف وہ اپنی لڑائی کرے. جی آغا صاحب. جی تو ہم کیونکہ ہمارا رابطہ ابھی تک افغانستان سے افغانستان سے ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے. جی
میں افغانستان کے بارے میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بات اصل یہ ہے کہ افغانستان میں جو صورت حال ہے وہ ایسی ہے کہ جو ابھی حال ہی میں شمالی وزیرستان میں جو حملے ہوئے ہیں اس کی جو ڈانڈے ہیں وہ افغانستان سے مل رہی ہیں. دیکھیے افغانستان کی اپنی کوئی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اٹس اے پپٹ گورنمنٹ, اور جو امریکہ چاہتا ہے ہندوستان چاہتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں. افغانستان دیکھیے ایک قسم کا سینڈوچ ہو کے رہ گیا ہے, نہ تو وہ ڈیموکریسی کو امریکہ نہ تو ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرا سکا, نہ وہ کوالٹی آف لائف امپروو کرا سکی, نہ ہی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکی. اور دیکھیے ہیلمٹ میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ افغانستان جو ہے نا بہت عرصے تک ایک ایسا ملک رہے گا کہ جہاں پر جو کانٹینڈرس ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ چتا کے جو ہے ایک ننگا رقص ہوتا ہے, تو وہاں ایک قسم کا ایک ننگا رقص ہو رہا ہے. اور وار لارڈ جو ہے وہ نہیں چاہتے کسی طریقے سے افغانستان میں امن ہو, اور پاکستان کی لاکھ کوششیں ہوں لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہاں پر ایک ایسے لوگ موجود ہیں جس میں خود ہندوستان بھی موجود ہے, تو وہ نہیں چاہتے. اور طالبان بنیادی طور پر اگر ان کو ابھی ان کو کہا تھا کہ آپ ہماری حکومت میں شامل ہو جائیں, انہوں نے مسترد کر دیا, انہوں نے کہا آپ کو ساری آئینی تحفظات ملیں گے, انہوں نے مسترد کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز دی اکوپائڈ فورسز آر دیئر ان افغانستان دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سٹ آن دی نیگوشیشن ٹیبل. لیکن ایون دین پاکستان کوشش کر رہا ہے, دوحا میں کوشش کر رہا ہے, بیجنگ میں کوشش کر رہا ہے, روس کے ساتھ مل کے کوشش کر رہا تھا, وہ بھی مطلب یہ کہ ناکام ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ خود افغانستان کے عوام کے اس پر ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے, کیا وہ خون خرابہ چاہتے ہیں کہ پرامن افغانستان چاہتے ہیں, یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان ہر وقت تیار ہے افغانستان امن کے لیے, کیونکہ امن اور افغانستان کا اور پاکستان کا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.
جی جی ہمیں ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے. جی اچھا ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا لیکن ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے. جی اچھا ہمیں جوائن کیا ہے. جی میں جی جی مسعود صاحب ایک سیکنڈ رکیے کیونکہ ہمیں بہت عرصے کے بعد ابھی جا کر ہمارا رابطہ ہوا ہے. اور جی اچھا آصف ننگ ہیں ہمارے ساتھ جو گورنر ہیں لغمان صوبے کے. ننگ صاحب ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں لیکن یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو قومی سیکیورٹی کونسل ہے وہ اس وقت ایک ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے ایران داعش کے خلاف, کیوں؟
یہ ڈیلیگیشن جو ہے نارملی ایران میں ہر سال سیکیورٹی ریجن کے سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ بات چیت ہوتا ہے, تو اس بار بھی ہمارا سیکورٹی کونسل جو ہمارا ایڈوائزر ہے حمداللہ محب انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ. تو یہاں پہ مین بات چیت جو ہے وہ تو ایجنڈا کے مطابق سب کو پتہ ہے, لیکن افغانستان کی جو حالت ہے ہمیں بہت ایسی میٹنگ ضرورت ہے ریجن کی سطح پر اس منطقے میں, اور یہاں پہ جو بین الاقوامی اس طرح میٹنگز ہوتا ہے، جو پیس ڈائلاگ ہوتا ہے، تو سب میں ہمارا افغانستان کا تو بہت ضرورت ہے. یہاں پہ داعش ہے جو ہم ڈرتے ہیں کہ یہاں سے ایران کراس کر کے یہاں پہ آتا ہے. اس طرح ہم ہمارے پڑوس جو ہے ریشیا کا، انہوں نے بھی اس کو خدشات ہے.
جی ہاں، افسوس ننگ صاحب کے بہت دیر میں آپ کی لائن ملی. ہمارے ساتھ تھے لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ اور ان کے ساتھ تھے ایرانی میڈیا کے نمائندہ پاکستان میں آغا مسعود. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کی انجینئر تھیں ناشوان کالے، پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جنرل اسمبلی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب پر یہاں امریکہ میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ کی تقریر پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
اقوام متحدہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب پر ڈیموکریٹ جماعت کے رکن علی اکبر مرزا کہتے ہیں،
یہ میرے خیال سے بڑے عرصے کے بعد یا شاید پہلا موقع ہے کہ امریکن صدر کی تقریر کے دوران کئی ڈیلیگیٹس کے افراد جو ہے وہ ہنستے اور مسکراتے رہے ان کی تقریر پر منفی انداز میں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں تقریباً ساری دنیا کو ہی کرٹیسائز کیا ہے.
تاہم ریپبلکن جماعت کے طلعت رشید نے صدر ٹرمپ کے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
تو یہ کوئی کسی کو شاک نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ میں چائنا کی جو امریکہ سے ڈیلنگ ہے اس کو میں فکس کروں گا، ٹریڈ وار جو ہے اس کو میں فکس کروں گا، اور ڈیفینیٹلی ہی از ڈوئنگ اٹ. ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ دوسری دنیا کیا کہہ رہی ہے. وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ اس ملک کے مفاد میں جو بات ہے وہ کہے. وہ
غیر جانبدار تجزیہ کار بفلو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر فیضان حق کا کہنا ہے کہ ان کے خطاب پر کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی.
اکثر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ ایران کے بارے میں بات کریں گے، وہ کچھ کوریا کے بارے میں بات کریں گے، کچھ وہ ٹریڈ وار کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی حکومت میں وہ اپنے مفادات کی کیسے حفاظت کر رہا ہے.
اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اب صرف ان ملکوں کو مالی امداد دے گا جو امریکہ کا احترام کرتے ہیں اور امریکہ کے دوست ہیں. اس پر ریپبلکن جماعت کے حامی طلعت رشید کا کہنا تھا،
بھئی دیکھیں نا، اگر امریکہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، دس از کامن سینس کہ اگر آپ کو کوئی پیسہ دیتا ہے فری میں تو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا. They give you money because they want their personal objectives to be heard or to be implemented.
Professor Faizan کہتے ہیں کہ اس کا رد عمل سامنے آیا ہے.
اگر ہم بین الاقوامی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ ریئیکشن بعد میں باہر بھی آیا، جیسے صدر جو ایران کے ہیں روحانی، انہوں نے، اور اس کے بعد طیب اردوان نے جو ترکی کے صدر ہیں، اور اس کے بعد فرانس کے جو صدر تھے انہوں نے بھی ان کو دبے لفظوں میں کرٹیسائز کیا ہے، اور کچھ نے کھلے لفظوں میں کرٹیسائز کیا ہے.
ڈیموکریٹ جماعت کے علی اکبر مرزا نے کہا،
لیکن الٹیمیٹلی ظاہر بات ہے دنیا کے یہ ممالک سب چھوٹے ممالک نہیں ہیں. اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں جرمنی بھی شامل ہے، اس میں ایران، ٹرکی بھی شامل ہے. یہ سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو کسی بھی وقت ایک قدم اٹھا سکتے ہیں کہ جی کیپ یور سینکشنز اینڈ کیپ یور تھریٹس اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو. تو اگر آپ کے ساتھ رہے گا کون اگر آپ ساری دنیا سے اس طرح امریکہ ٹکر لے گا؟ تو
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریز نے اپنے ایک بیان میں نام لیے بغیر کہا کہ دنیا کو اس وقت ملٹی لیٹرلزم کی شدید ضرورت ہے، جبکہ اس پر حملوں میں شدت آ گئی ہے. اس پر امریکی موقف کا دفاع کرتے ہوئے طلعت رشید نے کہا،
ٹھیک ہے جو بھی سیکرٹری نے کہا اس کی بات ٹھیک ہے، اس پہ وزن ہے، لیکن پریکٹیکلی جو امریکہ چاہتا ہے وہ اس کی فیور میں نہیں ہے. لیکن یو نو امریکہ از اے بگ کنٹری اور سارے اس کی بات مانتے ہیں، بلکہ ایران بھی دیکھیں نا ابھی نیگوشیشن پہ آ گئے، چائنا بھی ٹریڈ وار کی نیگوشیشن میں ابھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا.
لیکن اس پر تنقید کرتے ہوئے علی اکبر مرزا کہتے ہیں،
دیکھیں ٹرمپ صاحب نے شروع سے ایک نعرہ لگایا وہ ہے امریکہ فرسٹ کا. اب امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کے اور ملٹائی نیشنلزم اور پلورلزم کے خلاف جاتے ہوئے ایک کانٹرڈکشن ہے ان کے بیانات اور پالیسی میں.
پروفیسر فیضان نے اس کے اثرات پر بات کی.
جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس میں تمام ملکوں کا شامل ہو کر کام کرنا ضروری ہے، خاص کر بڑی طاقتوں کا.
چند تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ سے خطاب وسط مدتی انتخابات کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا ہے، اور انتخابات کے بعد ان کی پالیسیوں اور موقف میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں،
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.